سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے ہندوستان کی جانب، ہندوستان کے اخبارات کی جانب، اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ تمل ناڈو میں حزب التحریر کے ٹھکانوں پر این آئی اے کے چھاپے، ملزمان پر ہندوستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے کا ہے سنگین الزام۔ طویل وقفے کے بعد مودی نے کی من کی بات، آرمی چیف کے عہدے سے جنرل منوج پانڈے ہوئے سبکدوش۔ وزیر اعظم نے 65 کروڑ ووٹروں کا شکریہ ادا کیا، کانگریس نے کہا کہ پی ایم نے کچھ بھی مناسب بات نہیں کہی۔ امرناتھ یاترا کے مدنظر سیکیورٹی فورسز کی چوکسی بڑھائی گئی، بی جے پی حکومت اپوزیشن کی آواز کو دبانا چاہتی ہے، گہلوت۔ ہم کو ایک ساتھ مل کر جدوجہد کرنا ہوگا، ملک میں اچھے اور سچے لوگوں کی کمی نہیں، مولانا سجاد نعمانی۔ ترک انٹیلیجنس چیف نے حماس کے پولٹ بیورو کے سربراہ سے بات چیت کی، پاکستان میں بس حادثے میں 7 افراد ہلاک، 14 زخمی، متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ لبنان دوبارہ نشانے پر، اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ، سعودی عرب نے اپنے شہریوں سے فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی اپیل کی۔ سعودی عرب کا سفارت خانہ جنوبی لبنان میں موجودہ واقعات پر تشویش کا اظہار۔ امن بہترین آپشن بن گیا ہے، اسرائیلی اپوزیشن رہنما یائر لپیڈ کی رائے۔ نائجیریا میں سلسلے وار دھماکوں میں 18 افراد ہلاک، غزہ میں دو بدو لڑائی کے بعد سڑکیں لاشوں سے اٹ گئیں۔ اور سامعین، اخبار قومی تنظیم نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، وینکیا نے اپنی پوری زندگی ہندوستان کی خدمت میں وقف کر دی، نریندر مودی، بی جے پی ریزرویشن کے ساتھ کر رہی ہے چھیڑ چھاڑ، اکھلیش یادو نے جے این یو اور پی ٹی اے کا ذکر کرتے ہوئے کہی یہ بات، وزیر جے شنکر نے قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، نئی دہلی دوحہ تعلقات کو مضبوط بنانے علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ حزب اللہ اسرائیل پر حملوں میں کمی لائے، امریکہ اور یورپی ممالک کی تنبیہ۔ غزہ کے باشندے ناقابل برداشت حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اقوام متحدہ۔ غزہ کے شمال اور جنوب میں اسرائیلی ٹینکوں کی پیش قدمی، لڑائی میں شدت۔ لبنان دوبارہ نشانے پر، اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ، امن بہترین آپشن بن گیا، اسرائیلی اپوزیشن رہنما یائر لپید کا اعتراف۔ غزہ میں جنگ بندی تجاویز کی شق نمبر 8 میں امریکہ، نئی تجویز کیا ہے؟ اور سامعین، اخبار ہندوستان ایکسپریس نے داریہ لکھا ہے، عنوان ہے ایران میں صدارتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں کسی بھی امیدوار کو مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی، جس کے بعد ایرانی عوام کو صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ایک بار پھر حق رائے دہی کا استعمال کرنا پڑے گا، جس کے لیے جمعہ یعنی 5 جولائی کو ووٹنگ ہوگی۔ صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں 2 امیدواروں سعید جلیلی اور مسعود پزیشکیان کے مابین مقابلہ ہوگا۔ خیال رہے کہ صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے ووٹوں کی گنتی کے اختتام پر مسعود پزیشکیان نے 10,415,991 ووٹ حاصل کیے، جبکہ سعید جلیلی نے 9,473,298 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ صدارتی الیکشن میں محمد باقر قالیباف کو 3,003,83,340 ووٹ ملے۔ اسی طرح ایک اور امیدوار مصطفیٰ پور محمدی نے 2,06,397 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح مسعود پزشکیان اور سعید جلیلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے، اور اب ان 2 افراد میں سے کوئی ایک ایران کے صدارت کا منصب سنبھالیں گے۔ یاد رہے کہ جمعے کو ایران میں 14ویں صدارتی انتخابات کے لیے 58,640 پولنگ اسٹیشن پر رائے دہندگان نے حق رائے دہی کا استعمال کیا تھا. دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ ووٹنگ میں عوام کی بھاری تعداد کی شرکت کو دیکھتے ہوئے پولنگ کی ٹائمنگ میں 6 گھنٹے توسیع کی گئی, اور اس طرح رات 12 بجے پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جب شروع ہوا تو لوگ شدت کے ساتھ نتائج کے منتظر تھے, لیکن جب حتمی نتائج آئے تو پتا چلا کہ صدارتی عہدے کے لیے قسمت آزمانے والے امیدواروں میں سے کسی بھی امیدوار کو مطلوبہ اکثریت حاصل نہ ہو سکی, جس کے بعد حسب قاعدہ صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا گیا. ایران کی وزارت داخلہ کے مطابق دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم جمعرات کی صبح 8 بجے تک جاری رہے گی, اور اس کے بعد کسی بھی امیدوار کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. دوسرے مرحلے کے انتخابات میں 2 امیدواروں کے درمیان مسعود پزشکیان اور سعید جلیلی کے درمیان مقابلہ ہوگا, جنہوں نے پہلے مرحلے کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے. اس سے پہلے ایران کے انتخابی کمیشن کے ترجمان نے بتایا تھا کہ انتخابات میں کوئی بھی امیدوار عوام کی جانب سے مطلوبہ مینڈیٹ تک نہ پہنچ سکا, اس لیے صدارتی انتخابات دوسرے مرحلے میں چلے گئے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ دوسرے مرحلے کے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ جمعہ 5 جولائی کو ہوگی. ایران کے انتخابی قانون کے مطابق جیتنے کے لیے کل ووٹوں کا کم سے کم 50% اور 1 ووٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی بھی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکے تو فیصلہ دوسرے مرحلے میں ہوتا ہے, جس میں پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. اس طرح مسعود پزشکیان اور سعید جلیلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے, اور اب یہ طے ہے کہ ان 2 امیدواروں میں سے کسی ایک کو ایران کی صدارت کا منصب سنبھالنے کا موقع ملے گا. ایران کے الیکشن کمیشن کی اطلاع کے مطابق آئین کی شق 36 کے مطابق صدارتی انتخابات میں ایرانی شہریت رکھنے والے ہر فرد کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل تھا, بشرطیکہ ووٹ دینے والے کی عمر 18 سال مکمل ہو. بیرون ملک مقیم ایرانیوں کو قومی شناختی کارڈ یا اپنا پاسپورٹ دکھا کر ووٹ ڈالنے کا اختیار حاصل تھا. دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ ایرانیوں نے اس بار زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ووٹنگ میں حصہ لیا تاکہ ایران اور ایرانیوں کے مستقبل کے سلسلے میں ایک بڑے فیصلے میں اپنا کردار ادا کریں. اہل مغرب ایران کے صدارتی الیکشن کو غیر جانبدار قرار نہیں دیتے. ان کا ماننا ہے کہ شورا نگہبان حتمی طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ صدارتی الیکشن میں قسمت آزمانے کا موقع کسے دیا جائے اور کسے نہیں. اس بار کے صدارتی امیدواروں میں پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر اور سابق سپیکر محمد باقر قالیباف, سابق جوہری مذاکرات کار سعید جلیلی بھی شامل تھے. صدارتی امیدواروں کے ناموں کو فائنل کرنے والے اعلی ترین فورم شورا نگہبان نے سابق صدر احمدی نژاد اور سابق پارلیمانی اسپیکر علی لاریجانی کے کاغذات مسترد کر دیے تھے. انہیں ماضی میں بھی ایک بار شورا نگہبان کی طرف سے انتخاب میں حصہ لینے سے روکا گیا تھا. سامعین, اب چلتے ہیں پاکستانی اخبارات کی جانب. سب سے پہلے پاکستان کے شہر کراچی سے نکلنے والے اخبار جسارت کی جانب, جس نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. جماعت اسلامی کا بجلی و پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دھرنے کا اعلان. ہم پر امید ہیں یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی, چیئرمین پی ٹی آئی. غزہ, لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے کیے جانے والے ڈرون حملے میں 18 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے. اس خبر کے بارے میں اخبار نے لکھا ہے کہ اسرائیل کے آرمی ریڈیو نے ایک سابقہ ٹویٹر پر کہا ہے کہ جنوبی لبنان سے حزب اللہ کے ڈرون کے حملے سے 18 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں, جن میں ایک کی حالت تشویشناک ہے اور متعدد فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں. اور سامعین, کراچی سے شائع ہونے والے اخبار جسارت نے کالم تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے قرارداد کا جواب قرارداد تو نہیں. محترم کالم نگار مظفر اعجاز لکھتے ہیں, پاکستان اور امریکہ کے درمیان چھپی ہوئی کھینچا تانی پھر سامنے آنے لگی, اور اب بہت واضح طور پر سفارتی گرما گرمی نظر آ رہی ہے۔ امریکی ایوانِ نمائندگان میں قرارداد منظور کی گئی ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کی تحقیقات کرائی جائے۔ یہ پاکستان میں جمہوریت کی حمایت میں قرارداد کی منظوری ہے۔ قرارداد کے حق میں 368 ووٹ پڑے جبکہ مخالفت میں صرف 7 ارکان نے ووٹ دیا۔ جمہوری عمل میں لوگوں کی بلا خوف شرکت کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ قرارداد میں امیدواروں، ووٹرز کو ہراساں کرنے، تشدد، حراست، انٹرنیٹ تک رسائی پر پابندی کی مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان نے قرارداد پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پاکستان کے انتخابی عمل سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے۔ ایسی قراردادیں تعمیری ہیں، نہ با مقصد، اور یہ کہ قرارداد کی منظوری کا وقت درست نہیں، اس سے تعلقات پر اچھے اثرات نہیں پڑیں گے۔ کانگریس کو مشورہ دیا گیا ہے کہ امید ہے کانگریس تعلقات کی مضبوطی کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی۔ قرارداد میں سیاسی عمل کو تباہ کرنے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے حیرت انگیز طور پر امریکی قرارداد کے خلاف قرارداد لانے کا اعلان کیا، بلکہ لے بھی آئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امریکی قرارداد کا سخت نوٹس لیا ہے اور اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ہم بھی کسی ملک کے خلاف ایسے قرارداد لا سکتے ہیں۔ دیگر ممالک کے حوالے سے 50 چیزوں پر تنقید کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے، پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کروائی ہے، انہوں نے پاکستان کے دوسرے بڑی پارلیمانی جمہوریت ہونے کی بات بھی کہی، لیکن کیا وہ ایمانداری سے اس نظام کو جمہوریت کہہ سکتے ہیں جس کی پیداوار نواز شریف، زرداری اور عمران خان ہوں؟ خود ان کی حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، وہ اسے پارلیمانی جمہوریت ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی نے امریکی کانگریس میں قرارداد منظور کروائی ہے تو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہونے کے ناطے ان کی اور حکومت کی بہت بڑی شکست اور ناکامی ہے۔ پھر اسلام آباد سے واشنگٹن تک سفارتکاروں کی قطار کیا صرف تنخواہیں لینے کے لیے بیٹھی ہے؟ انہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ پاکستان کے جمہوری نظام پر ایوان میں قرارداد آنے والی ہے اور 368 ووٹ اس کے حق میں پڑنے والے ہیں، صرف 7 ووٹ مخالفت میں پڑے ہیں۔ دفتر خارجہ کا یہ موقف بھی بودا ہے کہ امریکی قرارداد پاکستان کے انتخابی عمل سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ ہمارے حکمران اور اپوزیشن والے امریکیوں کے پاس جا جا کر اپنا پورا نظام پیش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دھاندلیوں کے الزامات، طریقے اور قوانین تک پر بات کرتے ہیں۔ امریکیوں کے پاس جا جا کر ہمارے جرنیل بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف اور عمران خان مستقبل سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا داؤ چل گیا وہ پارلیمانی ہیرو اور جس کے خلاف چل گیا وہ سائفر، اور قرارداد کی منظوری کا ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے۔ پاکستان کے کون سے نظام کو ان لوگوں نے امریکہ اور بڑی طاقتوں سے محفوظ رکھا ہے؟ سب کچھ تو ان کے سامنے کھلا پڑا ہے۔ یہ درست ہے کہ امریکی الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن امریکی الیکشن یا حکومت کی تبدیلی اس کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستانی حکومت ان باتوں کا جواب دے جو قرارداد میں اٹھائی گئی ہیں۔ کیا تشدد، ووٹرز کے خلاف کارروائی، سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمات، انٹرنیٹ کی بندش، فارم 47 کے نتائج، یہ سب کچھ بولیویا میں ہوا تھا یا اسرائیل کے واقعات ہیں؟ امریکی قرارداد اور پاکستانی رد عمل کے ساتھ ہی امریکی مطالبہ یا ڈو مور سامنے آ گیا، اور امریکہ نے حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کردہ آپریشن عزم استحکام کی حمایت کر دی اور کہا ہے کہ سوات میں ہجوم کے ہاتھوں ایک شخص کی موت پر افسوس ہے، مذہبی بنیادوں پر ہونے والے واقعات تشویش کا باعث ہیں۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینہ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔